السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ اصول الثلاثہ. آج ہم تیسرا اصول پڑھیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، جیسے ہم عقیدہ پڑھ رہے تھے اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ شہادت کیا ہے، یعنی ایمان کیا ہوتا ہے، گواہی دینا ایک اللہ کی اور اس کے رسول کی. دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کیا ہے، دین اسلام کیا ہے اور اس کے کیا کیا اہم اجزاء ہیں. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے. تیسرا اصول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آپ کو کس نے مبعوث کیا، آپ رسول یا نبی جو بھی تھے تو آپ کو سارے انسٹرکشنز کہاں سے ملتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان لانا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آپ کو رسول ماننا. کیونکہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانیں گے اور آپ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، تو تب تک کے باقی باتیں بھی ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ آپ ہی پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں اچھے اور برے کی پہچان کروائی، حق اور باطل کا فرق سمجھایا اور ہمیں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، یعنی آپ کے بارے میں جاننا، یہ بھی ضروری ہے. آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے. ہاشم قبیلہ قریش سے اور قریش عرب سے، اور عرب حضرت اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام پر جا کر مل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے جن سے نسلیں آگے چلی، ایک اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جو اولادیں پیدا ہوئی وہ بنی اسرائیل کہلائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ نے ٹوٹل 63 ایئر آپ کی عمر تھی، 40 سال نبوت سے پہلے، اور 23 ایئرس 23 سال بحیثیت نبی اور رسول کے آپ نے گزارے، اور آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی. آپ کو پہلی وحی جس سے قرآن کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، سورہ علق کی ابتدائی آیات تھی، اسی سے آپ کو نبوت ملی. اس کے بعد سورہ مدثر یا ایہا المدثر قم فانذر، اس سے آپ کو رسالت ملی، یعنی رسالت سے آپ سرفراز کیے گئے. اللہ تعالی نے آپ کو شرک سے روکنے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 اور 2، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاحجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. یہ سورہ مدثر کی آیت ہے. یعنی آپ کو پھر آگے دعوت دینے کا کام سونپا گیا. قم فانذر، اس کی شرح میں، اس کی تشریح میں، اس کو واضح کرنے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور توحید کی طرف دعوت دیں. ربک فکبر، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی بیان کریں. وثیابک فطہر، اپنے اعمال کو شرک سے پاک کریں. والرجز فاحجر، اور بتوں سے دور رہیں. جس طرح اب تک آپ ان سے دور رہے ہیں، اسی طرح ان کے بنانے اور پوجنے والوں سے دور رہیں، اور ان بتوں کو یا ان کے جو پرستار ہیں یا جو ان کو ماننے والے ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کریں. اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو، یعنی اس دعوت کو دینے کے لیے 10 سال لگائے، اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے. 10 سال کے بعد، نبوت کے 10 سال کے بعد آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یعنی معراج، اس وقت 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکہ میں نماز ادا کرتے رہے، اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور شرک سے نکل کر اسلام کی طرف، یعنی بلد اسلام یعنی اسلامی شہر کی طرف منتقل ہونے کا نام ہجرت ہے اصل میں. تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تاکہ آپ وہاں پر آرام سے اسلام کی جو بھی احکامات اسلام کے اس کو فالو کر سکیں. تو شرک والے شہر کی طرف سے مسلم شہر کی طرف ہجرت کرنا، یہ ہجرت کہلاتی ہے، یعنی نقل مکانی کرنا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 97 اور 98 میں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم نکن ارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مآواہم جہنم وساءت مصیرا. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے اور رسول بھی حکم دے دے ہجرت کا تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے سے روکا جا رہا ہو اور آپ کو جو بیسک چیزیں نماز پڑھنے سے بھی روکا جا رہا ہو تو اس وقت پھر ہجرت کر جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 56 میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی کرو اور میری ہی عبادت بجا لاؤ. امام بغوی رحمہ اللہ علیہ اس کے شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں رہ گئے اور جنہوں نے ہجرت نہ کی. اللہ تعالی نے انہیں ایمان کے نام سے ندا دی اور پکارا. اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے ہجرت کی، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا تب تک ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، جبکہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع، یعنی جو قیامت کا وقت ہوگا، نہ ہو جائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنے قدم خوب جما لیے تو آپ کو باقی احکام اسلام کے جو شرعی احکامات تھے، جیسے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اذان ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، اس کا حکم دیا گیا تھا. اور پھر آپ نے 10 برس تک، یعنی 10 سالوں تک آپ یہ تمام کام انجام دیتے رہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی. لیکن دین کا کام قیامت تک باقی رہے گا، یعنی اسی کو ہمیں قائم کرنا ہے. اب اگر دیکھا جائے تو اسلام کا اور شریعت محمدی کا جو خلاصہ ہم کو ملتا ہے وہ کیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، یعنی اللہ تعالی نے آپ کو جو دین دے کر بھیجا تھا، وہ یہ ہے کہ بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ نے اس امت کو اس کی اطلاع نہ دی ہو، اور برائی کا کوئی ایسا کام نہیں جس سے آپ نے اس امت کو وارن نہ کیا ہو، یعنی متنبہ نہ کیا ہو. اور رسول اللہ جس بھلائی کی طرف ہمیں دعوت دیتے رہے وہ تھی توحید کی دعوت، ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی طرف جاتا ہو، یعنی ہر وہ کام بتایا رسول اللہ نے ہمیں جو اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ ہم کو راضی کرنے والے کام تھے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہو. اور جس برائی سے آپ نے روکا اور وارن کیا وہ سب سے پہلے شرک ہے، اور ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور برا سمجھتا ہے. تو یہ رسول اللہ کا ہم پر واقعی میں بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم اور فضل ہے، رحمت ہے کہ اس نے رسول بھیجا، اور رسول اللہ کے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہم کو ایز اٹ از دین پہنچا دیا. اور پوری انسانیت کی طرف رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا تھا، یعنی صرف عربوں کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا، ایون صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی آپ کو مبعوث کیا گیا. اسی لیے رسول اللہ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت نمبر 158، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے انسانوں، میں تم سب انسانوں کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل کی، یعنی آپ آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دنیا کے ہر مسئلے کا حل پیش کر دیا، اس میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی۔ جیسے کہ پیچھے بھی ہم وہ آیت پڑھ چکے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے قبول کر لیا۔ تو لہذا ہمارا دین تکمیل پا چکا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے شریعت میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے یہ زیادتی ہوگی اس کو کم کر دو۔ تو شریعت کے احکامات کو آپ کم نہیں کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض قرار دے دی، جو رسول اللہ نے ہمیں بتا دیا، بس وہی ہمارے لیے قابل قبول ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جیسے کہ رسول اکرم چونکہ آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا شریعت بھی مکمل کر دی گئی اور دین کو بھی مکمل ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں آنے والے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، یعنی بشر تھے، اور آپ کی وفات ہوئی، اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن سے ملتی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 30 اور 31 میں ہے، انک میت و انہم میتون ثم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو کہنا معیوب سمجھتے کہ وفات کا لفظ مت کہو، لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کہو کہ رسول اللہ پر پردہ پڑا ہے، لیکن ہمیں یہ لفظ کہیں سے نہیں ملتا پردہ پڑنے کا، بلکہ ہمیں قرآن سے یہ آیت ملتی ہے، یہ دلیل ملتی ہے کہ آپ کو بھی کہا گیا کہ آپ کو بھی مرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ اور بہت سارے لوگ نعوذ باللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ زندہ ہے، یہ کہنا بھی غلط ہوگا، یہ شرک میں آ جائے گا، مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ کی وفات ہوئی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا، وہ ایک الگ بات ہے کہ رسولوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کو دنیا میں جو بھی آئے ہیں سب کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے، سورہ طہ آیت نمبر 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى۔ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے، یعنی یہیں سے پیدا کیا گیا، یہیں ہم کو دفن کیا جائے گا اور یہیں سے ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور دوبارہ جی اٹھنے کی جو دلیل ہم کو ملتی ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، سورہ نوح آیت نمبر 17-18 میں، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے خاص طور سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، اور قیامت کے روز پھر اسی زمین سے تم کو یکایک نکال کھڑا کرے گا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک سوچ ہے، خیال ہے، یہ احساس ہے، جنت اور دوزخ کا ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو بھی کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ تو یہ سوچ بہت ہی غلط ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جو بھی کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، آخرت نہیں ہونے والی۔ اور آج بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو گیا کہ کہتے کہ نہیں، وہ تو صرف ایک سوچ ہوگی، ایک امیجنیشن ہوگا بس، ورنہ تو بس یہی زندگی ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے۔ تو دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں سے حساب کتاب بھی لیا جائے گا، اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا بھی دی جائے گی۔ یہ بات پر بھی ہمارا ایمان ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نجم آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک عمل کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس بات پر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ آخرت میں قیامت کے دن ہم سے حساب کتاب بھی لیا جائے گا، کیونکہ جب تک یہ ایمان نہ ہو اور یہ عقیدہ نہ ہو، ہم دنیا میں اچھے کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایمان اور یہ عقیدہ لازم اور ملزوم ہے کہ دوبارہ اٹھائے جانے پر اور اچھے اور حساب کتاب لیے جانے پر، اور اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم دنیا میں بھی کس طرح سے رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں، اور رزلٹ کس کا اچھا ہوتا ہے؟ کیا ہر ایک کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، کون سے اسٹوڈینٹس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے؟ جو محنت کرتے ہیں، جی بالکل، جو محنت کرتے ہیں، جو تکلیف اٹھاتے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں، تو انہی کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے۔ تو ایسی کل قیامت کے دن بھی ہم کو ایک رزلٹ ملے گا ہمارا کامیابی یا ناکامی کا، اور وہ رزلٹ کس پر ڈیپینڈ ہوگا؟ ہمارے اپنے دنیا کے نیک اعمال پر۔ آپ نے محنت کی دنیا میں، آپ نے صحیح اور کوشش اور جدوجہد کیا آپ نے دنیا میں، آپ کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں کوئی برے کام کیے تھے تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے برے کام کا برا بدلہ۔ تو یہ بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میں تو اعلیٰ خاندان کی ہوں، میرا نسب نامہ بہت ہی اچھا ہے، یا میں رسول کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، یا میں فلاں فلاں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں تو میں تو بچ جاؤں گی۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ آپ کے خاندان کو دیکھا جائے، یا کوئی یہ کہے کہ اچھا میں تو بہت خوبصورت ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بہت خوبصورت بنا دیا، دنیا میں مجھے بہت مال و دولت سے نواز دیا، دنیا میں میرے پاس سب کچھ ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، سب کچھ ہے، تو لہٰذا آخرت میں بھی میرے ساتھ اچھا ہوگا۔ نہیں، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ کفار مکہ بڑے بڑے سرداران تھے، ولید بن مغیرہ کو آپ دیکھ لیجئے، اور بھی بہت سارے سرداران ہیں، ابو جہل کو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا بنتا تھا دنیا میں، لیکن کتنا برا حال ہوا اس کا، آخرت میں تو اور برا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیابی کا یا اچھا بدلہ دینے کا جو کرائٹیریا ہے، وہ خاندان، نسب نامہ، خوبصورتی، مال و دولت، اولاد کا ہونا، عہدے کا ہونا، یہ نہیں ہے۔ یہ ثانوی چیزیں ہیں، انہیں سیکنڈری چیزیں ہیں۔ جو ایکچوئل کامیابی کا معیار ہے وہ نیک اعمال کا ہونا ہے، ایمان کے ساتھ نیک عمل، عمل صالح، جی تقویٰ۔ اور جنہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا وہ کافر ہیں۔ ایسے بہت سارے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ جنت اور دوزخ پر یقین نہیں رکھتے، یہ کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے۔ اور یہ کانسیپٹ کن لوگوں کا ہے؟ جیسے کچھ عرصہ پہلے بہت سارے ایسے موویز بنے تھے، کہا جاتا ہے، ابھی مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، اگلی دفعہ کلاس میں کوشش کروں گی، نام یاد آ جائے تو آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو جنت اور جہنم ہے یہ امیجنری چیزیں ہیں، اگر آپ خود سے خوشی فیل کرتے ہیں، آپ کی فیلنگز پر ڈیپینڈ ہے ساری چیزیں، اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ خوش ہیں تو بس وہ جنت ہے، اور اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں تو وہ جہنم ہے یا اس کا عذاب ہے۔ تو وہ لوگ تھے تو مسلمان ہی، لیکن انہوں نے جنت اور دوزخ کا یا اس کی سزاؤں کا انکار کر دیا۔ تو جو لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورۃ تغابن آیت نمبر 7 سے، کہ زعم الذین کفروا ان یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے جو آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں سارا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے ہیں تو پھر تو دنیا میں کوئی اچھا اور برا کرنے کا کوئی پھر جواز باقی بچتا ہی نہیں، کہ کیوں آپ اچھا کر رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ برا بھی کرتے تو آپ اچھا کیوں کریں، کیونکہ آپ کو آخرت میں بدلہ ملنے کی توقع ہے کہ اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ تو سارا کانسیپٹ ہی، زندگی کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بدل جائے گا۔ پھر یہ بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بشارت دینے والا اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ میں سورۃ النساء میں 165 میں دیتے ہیں، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ رسولوں کی جو کوالٹیز تھی وہ کیا تھی؟ مبشر اور نذیر، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ اور یہ کانسیپٹ اور یہ بیلنس کتنا ضروری ہے آپ دیکھیں، ہم خود سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صرف خوشخبریاں ہی سناتی جائیں، مجھے بتائیے کہ آج ہمارے مسلمان جس دھوکے میں گرفتار ہیں اور جس جھوٹی تمنائیں اور آرزوؤں میں آج مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو بالکل انہوں نے ایک شتر بے مہار کی طرح چھوڑ رکھا ہے، کوئی لگام نہیں ہے، ایک گھوڑا سر پر دوڑا چلا جا رہا ہے، بس دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم نے کیا سمجھ لیا، ہم مسلمانوں نے کس چیز میں ہم کھوئے ہوئے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ میں جو سوچ رہی ہوں ابھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا جھوٹی آرزو اور تمنائیں آج ہمارے لیے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں؟ سفارشوں کی امیدیں، بالکل صحیح ہے، اور ایک نبی ہماری سفارش کر دیں گے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے، جی، کہ ہم بخشے بخشائے ہیں چونکہ ہم امت محمدیہ، ہم خاص لوگ ہیں، یا ہمارے بزرگ ہماری سفارش کر دیں گے، یا رسول اللہ ہماری سفارش کر دیں گے، جی بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا کافی ہے، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی خاندانی سلسلہ نسب کے ہم تو بہت اعلیٰ خاندان سے ہیں، یا ہم سید گھرانے سے ہیں، یا ابھی بہت زندگی باقی ہے، جی بالکل، یہ ساری آرزو اور تمنائیں، یہ آرزو اور تمناؤں نے ہم کو لے ڈوبا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نیک اعمال سے محروم ہیں، ہم کچھ اچھے کام کرتے ہی نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے کہ ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں، جی ایمان کافی ہے، بس عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، اصل میں بعد میں بھی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، اصل میں یہ کیوں بیسک کتاب آپ کو پہلے پڑھائی گئی، کیونکہ اس میں ساری چیزیں ایک طرح سے آ گئی ہیں شارٹلی، کہ یہ کانسیپٹ رکھنا کہ بس ہم تو بخشے بخشائے ہیں، تو رسولوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہ خوشخبری دینے والے تھے، وہ منظرین بھی تھے، ڈرانے والے بھی تھے، رسولوں نے جہنم کی آگ سے بھی ڈرایا، لیکن ہم وہ بات بھول گئے، اور رسولوں میں پہلے رسول نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نوح علیہ السلام کو پہلے رسول اس لیے کہا گیا کہ وہ رسول تھے، اس سے پہلے جو آدم علیہ السلام تھے وہ نبی تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء 163 میں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف وہی بھیجی تھی، تو ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسول بھیجے ہیں، جو ان کا ایک ہی مشن تھا کہ اپنے فالوورز کو، اپنے امتیوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے اور طاغوت کی عبادت سے منع کرتے تھے، طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ سرکش قوت اور طاقت جو آپ کو اللہ کی عبادت سے روکے وہ طاغوت ہے، اور تمام رسولوں کا یہی کام تھا، جیسے کہ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، تو یہ ہم سب پر، آپ پر، مجھ پر، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جنہوں نے سب پر طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ طاغوت کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس کسی بھی باطل معبود، یعنی غیر اللہ کی عبادت کی جائے یا اس کی اتباع کی جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، یا جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ حرمت بتائی ہو، کوئی چیز غلط حرام ہے وہ ہے، اس میں کسی اور بندوں کی اطاعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہو، اور اس کی وجہ سے بندہ اپنی حدود سے تجاوز کر جائے، وہی چیز طاغوت ہے، اور طاغوت بے شمار ہیں، مگر ان میں جو پانچ ہیں، ابلیس لعین، یعنی ابلیس جو تھا شیطان، دوسرا ایسا شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی بھی ہو، یعنی کسی شخص کے سامنے سر جھکایا جائے، اس کے پیر چومے جا رہے ہوں، اس کے ہاتھ چومے جا رہے ہوں، اس کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہو اور وہ خود اس پر راضی ہو، تو وہ بھی طاغوت ہے۔ پھر تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہو خود سے کہ میری عبادت کرو، وہ بھی طاغوت ہے۔ چوتھا جو شخص علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہو، جو یہ کہتا ہے کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، وہ بھی طاغوت ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے اس کو، بلکہ انڈر لائن کرتے جائیے یا نوٹس لے لیجیے۔ اور پانچواں جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فیصلے نازل کیے ہیں، جو شخص اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے، تو جو شریعت کا حکم ہے اس کو ماننا ضروری ہے، اس میں اپنی مرضی سے ادھر ادھر باتیں کرنا وہ طاغوت میں آ جائے گا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی طاغوت کے انکار کی بات کی گئی ہے، جی۔ تو یہاں پر طاغوت آپ سمجھ گئے ہوں گے، طغا یہ سرکشی سے ہے اصل میں، اور جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ کسی انسان کی بات ماننا اللہ کے مقابلے میں یا اللہ تعالیٰ کی جو نازل کی گئی شریعت کو چینج کرنا یا اس کے خلاف فیصلہ کرنا یہ سب طاغوت میں آ جائے گا. اور لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا صحیح مفہوم اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس دین کی اصل چیز اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کا اعلیٰ ترین مرتبہ و مقام جہاد فی سبیل اللہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو اعمال بھی انجام دینے ہوں گے, عبادت بھی کرنی ہوں گی اور اللہ کے راستے میں جہاد یا جو بھی جیسے جیسے جو موقع آتا ہے وہ تمام کام انجام دینے ہوں گے. تو یہ اس کا خلاصہ تھا پورا کہ جو ہمارے دین کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ اصل چیز اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے. جو نماز کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو نماز سے بری کر دیا گیا ہے کیونکہ ہمارا درجہ بہت اعلیٰ ہو گیا لہٰذا ہم اب نماز پڑھنے کا ہمارا ضروری ہم کو ضروری نہیں ہے. نماز تو یہ عام لوگ پڑھتے ہیں. نہیں, جب رسول اللہ کو نماز معاف نہیں تھی تو پھر ہمیں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو کوئی کتنا بھی بڑا ولی بزرگ اور پیر ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو شیطان ہے وہ بہکا رہا ہے اور شیطان یہ کام کروا رہا ہے کیونکہ نماز پڑھنا فرض ہے ہم مسلمانوں پر اور اسی طرح سے سارے نیک اعمال ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے فرض قرار دیے ہیں. تو یہ تمام چیزیں تھیں کہ یہ ہے اسلام کی ایک جامع اور ایک مختصر تشریح سمجھیں. یعنی اگر آپ دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں تمام چیزوں کو سمو دیا گیا ہے اصول الثلاثہ میں. یعنی یہ تین چیزوں کو آپ جان لیں اور اس میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کے اندر احسان کا درجہ بھی ہو کہ آپ ہر کام احسن طریقے سے انجام دیں, خوبصورتی سے انجام دیں, دل پر بوجھ رکھ کے یا جان پر ادھار رکھ کر اس طرح سے کام نہ کریں بلکہ خوشی خوشی سارے کام کریں تاکہ یہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا اصول الثلاثہ کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد ہم عقیدہ واسطیہ شروع کریں گے. آپ وہ کتابیں اپنے پاس لے لیجیے. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.